बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے، 28 اردی بہشت 1401 ہجری شمسی مطابق 16 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 18 مئی 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خطے کے دشمنوں کی مایوسی کا سبب ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان نے آئین کی دفعہ 63A کے بارے میں صدارتی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شام کے صدر نے کہا ہے کہ علاقے کے خلاف جنگ درحقیقت ایک نظریاتی اور عقیدتی جنگ ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات خطے کے دشمنوں کی مایوسی کا سبب ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے نئے سربراہ سے اپنی ملاقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات سے خطے کے دشمن مایوس ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان متحدہ عرب امارات کے سابق سربراہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ابو ظہبی گئے تھے۔ انہوں نے پیر کے دن اس ملک کے نئے سربراہ محمد بن زائد سے ملاقات میں مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مستقبل قریب میں ایرانی وزیر خارجہ بغداد میں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جلد ہی عراق میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن نے فارس نیوز سے انٹرویو میں کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان ابتدائی معاہدے طے پا گئے ہیں۔ مستقبل قریب میں ہمارے اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے درمیان ایک ملاقات ہوگی۔ کریمی قدوسی نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ امور اور سفارت خانوں کے کھولنے کے ساتھ ساتھ علاقائی مسائل بالخصوص یمنی بحران پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور تاجکستان کے وزیر دفاع کی شرکت سے ایران کے ابابیل دو ڈرون طیاروں کی پیداوار کے کارخانے کا افتتاح ہو گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے رابطہ دفتر کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل باقری نے اس افتتاح کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ مستقبل میں ایران اور تاجکستان کے درمیان مختلف دفاعی شعبوں میں ہر سطح پر تعاون میں اضافے کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنی اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ امن و استحکام کے فروغ کی غرض سے اپنے دوست اور اتحادی ملکوں کو فوجی ساز و سامان برآمد کریں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آئین کی دفعہ 63A میں صدارتی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ منحرف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے برخلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے اس پر اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں صدر مملکت کے رکن اسمبلی کے انحراف کی صورت میں تاحیات نااہلی کے سوال پر رائے دینے سے اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ منحرف رکن کی نااہلی کی میعاد کا تعین پارلیمنٹ کرے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے بغاوت کرنے والے ارکان اسمبلی تاحیات نااہلی سے بچ گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے مخالف جماعتوں کو اکثریت حاصل ہے۔ آئین کی 63A کے تحت پارٹی کے بغاوت کرنے والے ارکان کی نااہلی کی مدت کتنی مقرر کی جاتی ہے؟ فوری طور پر حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے عدالتی فیصلے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ بہت سے رکن اسمبلیوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کے صدر نے کہا ہے کہ علاقے کے خلاف جنگ در حقیقت ایک نظریاتی اور عقیدتی جنگ ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے منگل کو دمشق میں موریتانیہ کے ایک پارلیمانی وفد سے ملاقات میں عرب ممالک کے حالات اور اس علاقے کے استحکام میں قوموں کے اصلی کردار کا جائزہ لیا۔ شام کے صدر نے کہا کہ علاقے کے خلاف جنگ بنیادی طور پر ایک فکری اور نظریاتی جنگ ہے جو عسکری جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ بااثر۔ اس موقع پر موریتانیہ کے پارلیمانی وفد نے شام کے موقف اور اس کی جانب سے عرب مسائل کی پابندی کو سراہا اور تاکید کے ساتھ کہا کہ موریتانیہ کے عوام کے نزدیک شام خاص اہمیت کا حامل ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامی عوام کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے۔ موریتانیہ کے وفد نے اس سے قبل شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں فیصل مقداد نے شام کے خلاف دہشت گردانہ جنگ میں موریتانیہ کے درخشاں موقف کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد شام کو کمزور کرنا، استقامتی محاذ اور مسئلہ فلسطین کو تباہ و برباد کرنا اور مغرب و اسرائیل کے مفادات کا حصول تھا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ مہینے سے ہی فلسطین کے مختلف علاقوں میں حملوں اور عام شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے جنوبی ناولس کے ہوارا چیک پوسٹ کے قریب ایک فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کی۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان استقامتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فلسطین کے ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے نوجوان کو ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس کی صورتحال نازک ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی پولیس اور اندرونی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے شباک نے ایک مشترکہ کارروائی انجام دے کر غرب اردن سے 9 فعال فلسطینیوں کو مختلف بے بنیاد بہانوں سے گرفتار کر لیا، جس پر صہیونی اخبار جزرلم پوسٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان فلسطینیوں کو طول کرم، اختابتہ اور بیوتونیا دیہاتوں سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ جنگ جاری رکھے جانے کے مترادف ہوگی۔ تقریباً 2 ماہ قبل 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا وقت 2 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ اس جنگ بندی کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے سنا کا بین الاقوامی ہوائی اڈا کھولا جانا تھا تاکہ محاصرہ ختم کر کے انسان دوستانہ بنیادوں پر پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، جس میں بیماروں کی بیرون ملک منتقلی کا عمل شامل تھا تاکہ ان کا علاج و معالجہ ہو سکے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو کی کسی بھی قسم کی جغرافیائی توسیع کو ماسکو کے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیٹو کی توسیع کے بارے میں روس اور چین کے انتباہات کے باوجود، جو یورپ میں سخت کشیدگی پر بھی منتج ہوئے ہیں، نیٹو تنظیم مسلسل مشرق کی طرف توسیع اور فوجی راستے پر چلنے اور فن لینڈ اور سویڈن کو رکنیت دینے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے نیٹو کی جغرافیائی توسیع پر خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیٹو میں رکنیت کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست روس کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہے، مگر روس کی جانب سے اس پر جواب دیا جائے گا۔ کچھ عرصے قبل روس اور چین کے صدور نے دنیا میں نیٹو کی توسیع پر اپنی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ ایسی تنظیموں میں دیگر ممالک کو شامل کر کے جن کا ہدف صرف جنگ اور جارحیت ہے اور عالمی سطح پر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، صرف محاذ آرائی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے عالمی امن و سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اپوزیشن کے عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد
اس ملک میں سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے اور ہر گزرتا دن اس ملک میں سیاسی گہما گہمی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ہم نے حالیہ چند دنوں کے اندر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں اور اس جلسوں میں تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو ایک لائحہ عمل دینے کا اعلان کیا ہے اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی بار بار وہ تکرار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی کو وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں جو پارلیمانی فیصلوں میں اراکین کے کردار کے حوالے سے جو کچھ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ممبران قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے مل کر حکومت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، اس حوالے سے ایک ریفرنس جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا تھا اور اس ریفرنس کا فیصلہ جو ہے صدارتی ریفرنس کا وہ گزشتہ روز جو ہے وہ سامنے آیا، آرٹیکل 63A سے متعلق تھا کہ جو ممبران پارلیمنٹ اپنی پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ان کی حیثیت اور ان کا پارلیمنٹ میں وجود جو ہے وہ کیا ہے۔ درحقیقت دیکھا جائے تو یہ کیس جب پارلیمنٹ کے اراکین کے حوالے سے سپریم کورٹ میں شروع ہوا تو اسی دوران جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامعین جانتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے نہایت تحمل کے ساتھ اس کیس کو سنا اور گزشتہ روز آنے والے فیصلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے منحرف ارکان جو پارٹیوں سے انحراف کر دیتے ہیں ان کے حوالے سے یہ گائیڈ لائن دی ہے اور یہ فیصلہ سنایا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا جائے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ منحرف اراکین کے جنہوں نے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، اگر ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے اور نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ اس وقت اپنے آپ کو قانونی وزیر اعلیٰ کے طور پر متعارف کرا رہے ہیں اور ہائی کورٹ نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو حکم دیا تھا کہ وہ ان سے حلف لیں۔ بہرحال ایک آئینی بحران پنجاب میں جاری ہے اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ وہ بھی اپنے وجود کا یعنی گورنرشپ کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وفاقی حکومت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے یعنی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال مزید تبدیل ہوتی نظر آئے گی اور جو منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے اگر وہ اپلائی ہوتا ہے تو 25 ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے ان کا وہ ووٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا، جس کے بعد صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا باقی رہنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کی بھی مختلف سیاسی جماعتیں اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ تشریح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے وہ اس کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل ہے، جبکہ اس کے علاوہ صدر پاکستان عارف علوی نے جو سوال اٹھائے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، ان میں یہ تھا کہ ان افراد کو تاحیات جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے، یا یہ کہ ان کے متعلق جو ہے وہ سخت فیصلے کیے جائیں، لیکن سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس قسم کے قوانین کے حوالے سے قومی اسمبلی جو پاکستان کی ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ منتقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ آیا جو منحرف اراکین ہیں ان کو تاحیات نااہل کیا جائے، یا اس کے حوالے سے ان کی نااہلی کا تعین جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کرے گی۔ دوسری طرف جو ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ ادھر تحریک انصاف لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے، ادھر پاکستان میں جو اقتصادی صورتحال ہے اس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کی جو اکنومی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بڑا مندی کا رجحان پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈالر جو ہے اس کی اونچی اڑان جو ہے ہر روز نئے تیور دکھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو روپے کی قدر جو ہے وہ گر رہی ہے، پاکستان پر جو بیرونی قرضہ ہے وہ مثلاً بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت پر جو ہے وہ شدید دباؤ کی کیفیت ہے۔ بہرحال شہباز شریف کی حکومت علی الظاہر تو یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے اور ہم سخت فیصلے کریں گے اور اس معیشت کو، اس بحرانی کیفیت کو نکالیں گے۔ یہاں پر جو ایک عمومی سوچ کچھ تجزیہ نگاروں کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک کی اقتصادی صورتحال کے لیے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر پاکستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئیں۔ پاکستان اسی صورت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے کہ جب اس کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کسی بھی صورت موجودہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے، جسے وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک بیرونی سازش کے ذریعے سے جو ہے وہ اقتدار سے الگ کیا گیا، اور بیرونی سازش میں یہی کردار جو ہیں وہ شامل تھے جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، لہٰذا میں اس امپورٹڈ حکومت کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کی 3.5 سال یا 4.25 سال کی جو حکومت ہے اس میں بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہی اعلان کرتی رہی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتحال کے اندر مشکل جو ہے وہ پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اسے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ اس مشکل سے وہ رہائی حاصل کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تقدیر بناؤگے تیبا کے سفر سے تقدیر بناؤگے تیبا کے سفر سے سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
سمین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات آپ سامعین میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ دستور حیات اور آئین زندگی جو ایک مذہبی, قومی یا وطنی نوشتے کی صورت میں ہمارے پاس ہے, یہ وہی منشور حیات ہے جس کو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے بھیجا. تا تاکہ ہم اس تیر و تار دنیا میں اس کے نور سے اچھی اور بری راہوں میں تمیز پیدا کر سکیں۔ یہ وہ دستور ہے جس میں نہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو اس سے کم کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہر طرح کے نقص و عیب سے مبرہ و منزہ ہے۔ قرآن کریم وہ منشور زندگی ہے جس کی روشنی میں اقوام عالم ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ وہ دستور حیات ہے جس کی پابندی بنی نوع بشر کو اس ڈگر پر گامزن کر سکتی ہے جو کامیابی و فلاح پر منتہی ہوتی ہے۔ یہ حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب جس پر ان کا یقین اور ایمان ہے وہی کتاب ہے جسے خداوند عالم نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس کے زمانے نزول سے لے کر اب تک 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی نہ اس میں کوئی ایک حرف کم ہوا ہے نہ ہی ایک حرف زیادہ، یہ آج بھی اسی طرح باقی ہے جس طرح اس وقت تھی جب قلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اظہار دیگر مذاہب کے منصف مزاج دانشور خود ہی کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ معروف مستشرق سینٹ بارلی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں 1400 برس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہودی اور عیسائی مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معمولی طور سے بھی قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کی جا سکے۔ کریم نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہر زاویے پر روشنی ڈالی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر کے انسان کی تربیت کی ہے۔ پسندیدہ اخلاق اور صفات حسنہ کے وہ اصول بیان کیے ہیں جن کی ایک حقیقت پسند اور با ایمان انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان عملی قوانین کو بیان کیا ہے جو حقیقت میں حقیقی سعادت کے محافظ اور پسندیدہ اخلاق کی پرورش کرنے والے ہیں اور انہیں مناسب اعمال و افعال کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ پسندیدہ اخلاق کے بنیادی اعتقادات کے بارے میں بھی یہی حالت ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص تکبر، غرور اور خودخواہی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس سے خدا کے اعتقاد اور ربوبیت کے سامنے خضوع و خشوع کی توقع نہیں کی جانی چاہیے، اور جس نے عمر بھر انصاف، مروت، ہمدردی اور الفت کے معنی نہیں سمجھے ہوں، اس سے قیامت پر اعتقاد و ایمان رکھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ نورانی بیان جس میں عالم قیامت، روز محشر، اس دن پیروان قرآن کے اپنے اعمال سے راضی ہونے اور قرآن کریم سے روگردانی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس میں آپ لوگوں کو اس طرح وصیت فرماتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر اپنے اعمال کی کھیتی کرنے والے اور اس کے پیرو ہو جاؤ، قرآن کو اپنے پروردگار پر دلیل و گواہ قرار دو، خدا کو خود اسی کے کلام سے پہچانو اور اوصاف پروردگار کو قرآن کے وسیلے سے سمجھو۔ قرآن ایسا رہنما ہے جو خدا کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اس الہی رہنما سے اس کے بھیجنے والے خدا کی معرفت کے لیے استفادہ کرو اور اس خدا پر جس کا تعارف قرآن کراتا ہے ایمان لاؤ۔ اے لوگو، تم سب کو ایک خیرخواہ اور مخلص کی ضرورت ہے تاکہ ضروری مواقع پر تمہیں نصیحت کرے، قرآن کو اپنا ناصح اور خیرخواہ قرار دو اور اس کی خیرخواہانہ نصیحتوں پر عمل کرو، اس لیے کہ قرآن ایسا ناصح اور دل سوز ہے جو ہرگز تم سے خیانت نہیں کر سکتا ہے اور بہتر طور سے صراط مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت کرتا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات و قوانین سے روشناس ہوتے رہیں، بلکہ قرآن سے انسیت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ گھروں سے تلاوت قرآن کی دل نواز صدائیں بلند ہوں، نوجوان نسل قرآن پڑھے، بچے قرآن سیکھیں، والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت قرآن کا جو سکہ بٹھایا تھا، عوام کے درمیان الفت قرآن کی جو موج ایجاد کی تھی، وہ ایک عرصے تک باقی رہی۔ عوام قرآن سے وابستہ رہے اور قرآن زندہ تھا۔ اسلامی حکومت اس وقت اپنی حقیقت کھو بیٹھی جب قرآن معاشرے سے رخصت کر دیا گیا۔ جب تک عوام میں قرآن سے انس باقی تھا، عیاش و شہوت پرست بادشاہوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ اعلانیہ فسق و فجور کے بھی مرتکب ہوں اور عوام پر حکومت بھی کرتے رہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب گلزار احمد نیازی صاحب صوبہ خیبر پختونخوا ایبٹ آباد سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی سے سن رہا ہوں، مجھے خبریں اور سیاسی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس پروگرام میں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور داستان بھی پیش کی جاتی ہے۔ یہ داستانیں نہایت ہی سبق آموز ہوتی ہیں اور زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے یہ ایک نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے۔ جناب حسین اختر صاحب بڑے پیارے انداز اور سلیقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین، محترم گلزار احمد نیازی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں کوفہ میں آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ زرہ ایک عیسائی کے پاس دکھائی پڑی۔ علی علیہ السلام اس عیسائی کو لے کر قاضی کے دربار میں پہنچے اور اس کے خلاف اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ زرہ میری ملکیت ہے، اسے نہ میں نے کسی کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور نہ ہی کسی کو بطور تحفہ پیش کیا ہے، اور ایک عرصے کے بعد میری یہ زرہ اس شخص کے پاس برآمد ہو رہی ہے۔ قاضی نے عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زرہ کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دعویٰ دائر کر دیا ہے، اب تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہ زرہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے اور اس سلسلے میں میں امیر المومنین کی باتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا، ممکن ہے انہیں اس کی شناخت میں غلطی ہو گئی ہو۔ قاضی نے علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مدعی ہیں اور یہ شخص منکر ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کریں۔ علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، قاضی ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے گواہ پیش کرنا چاہیے، لیکن اب اس اتفاق کو کیا کہیے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ گواہ نہ ہونے کی بنا پر قاضی نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کا حکم سنتے ہی اس عیسائی نے زرہ اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس عیسائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ زرہ کس کی ہے۔ چنانچہ چند قدم چلنے کے بعد اس پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی تو وہ لوٹ آیا اور کہا، یہ طرز حکومت اور لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا انداز عام انسانی سلوک جیسا نہیں، اور یہ طرز حکومت انبیاء کے طرز حکومت جیسا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی اس شخص نے یہ اقرار کر لیا کہ دراصل یہ زرہ علی علیہ السلام کی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ جنگ نہروان میں اس نے پرچم علی علیہ السلام کے سائے میں جنگ بھی کی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. باحیثیت کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 اردیبہشت، 16 شوال اور 18 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ شوال سن 510 ہجری قمری کو عرب کے مشہور محدث، فقیہ اور مورخ ابن ازرق فاروقی پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائے نوجوانی سے ہی فقہ، حدیث، لغت اور تفسیر قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا. تاریخ میں انتہائی دلچسپی کے باعث انہوں نے علم تاریخ حاصل کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی تاریخ کا مطالعہ بھی کرنے لگے. نیز اس مقصد کے تحت انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا. ان کی کتاب تاریخ الفاروقی کا بیشتر حصہ ان کے سفر کے مشاہدات پر مشتمل ہے. اٹھائیس اردیبہشت کو ایران میں یوم خیام منایا جاتا ہے. ایران کے عظیم شاعر اور دانشور حکیم عمر خیام 439 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نشاپور میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی. عمر خیام اگرچہ بہترین ادیب تھے اور ان کا لقب حجت الحق تھا، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی ربائیاں ہیں جو دنیا کی اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں. عمر خیام نے فارسی اور عربی میں شعر کہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں. اٹھارہ مئی سن 1804 عیسوی کو فرانس کی سینٹ کی منظوری کے بعد نیپولین بوناپارٹ کو اس ملک کا بادشاہ مقرر کیا گیا. اس طرح انقلاب فرانس کے 15 برس بعد بادشاہی نظام ایک بار پھر فرانس میں قائم ہو گیا. البتہ 10 برس کے بعد یعنی 11 اپریل 1814 کو واٹرلو کے میدان میں یورپی حکومتوں کے مقابلے میں شکست کھانے اور ملک بدر کیے جانے کے بعد نیپولین بوناپارٹ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. اٹھارہ مئی سن 1830 عیسوی کو الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے فرانسیسی فوج کا حملہ شروع ہوا. اس جارحانہ کاروائی کو شروع کرنے کے لیے فرانس کے اس وقت کے جابر حکمران شارل دہم کا بہانہ یہ تھا کہ الجزائر کے حاکم نے اس سے 3 سال قبل فرانس سے 70,00,000 فرینک جو فرانس پر واجب الادا تھے وصول کرنے کے لیے انہیں دھمکی دی تھی. فرانسیسی حکام کے خیال کے برخلاف الجزائر کے عوام نے فرانسیسی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حتیٰ فرانسیسی فوج کا الجزائر پر قبضہ ہو جانے کے بعد بھی امیر عبدالقادر جزائری اور ان کے ساتھیوں نے برسوں تک فرانسیسی فوج کے خلاف جد و جہد کی. بالآخر الجزائر کے عوام کی جد و جہد کامیابی سے امکنار ہوئی اور یوں 1962 میں الجزائر آزاد ہو گیا. 18 مئی سن 1872 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور فلسفی اور ریاضیدان برٹرن رسل پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ رسل نے اپنی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد مختلف مکاتب فکر کے بارے میں مطالعہ شروع کیا اور ان مکاتب فکر کے بارے میں اپنے نظریات بھی تحریر کیے۔ رسل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ویتنام پر امریکہ کی جنگ کی بھرپور مخالفت کی، اور حتیٰ انہوں نے امریکی حکام پر غائبانہ مقدمہ چلانے کے لیے عدالت بھی تشکیل دی جو رسل عدالت کے نام سے مشہور ہوئی۔ برٹرن رسل کو 1950 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کا 1970 میں انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ مئی سن 1949 عیسوی کو پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر لاہور اور امرتسر کے درمیان پاکستان کی مشہور نہر بی آر بی کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ اس نہر کی کھدائی کا کام 1951 میں پورا ہوا۔ یہ نہر دریائے راوی سے نکالی گئی۔ اس نہر کو 1965 کی پاک ہند جنگ کے دوران اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پاکستانی افواج نے ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس نہر کا پل اڑا دیا، اور یہ نہر پاکستان کے لیے ایک اہم دفاعی لائن بن گئی جس کو ہندوستانی فوج عبور نہ کر سکی۔ اٹھارہ مئی کو عالمی یوم عجائب گھر منایا جاتا ہے۔ سن 1977 عیسوی میں بین الاقوامی میوزیم کمیٹی کی 12ویں کونسل کی قرارداد نمبر 5 کے مطابق 18 مئی کو عالمی یوم عجائب گھر منایا گیا۔ پوری دنیا میں عجائب گھر یا میوزیم کی توسیع اور عالمی سطح پر منصوبہ بندی اور بین الاقوامی اقدامات میں ہم آہنگی لا کر ثقافتی اہداف کے لیے عجائب گھروں کے مابین ہم آہنگی علمی، ثقافتی اور صنعتی تعاون بین الاقوامی میوزیم کونسل کے اہداف و مقاصد میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میوزیم کا مقصد قدیم اشیاء و نوادرات کی حفاظت اور انہیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی اور حال کی علمی، ادبی، فنی، تاریخی اور صنعتی اہمیت کی حامل چیزوں کو پرکھنا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کرنا اور مقامی تہذیب و ثقافت کو تباہ ہونے سے بچانا بھی میوزیم کونسل کے دیگر مقاصد میں شامل ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت احتويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.